चलिए आगे देखते हैं आयत 32 पे। वलकद इस्तुख्ज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका फ़अमलैतु लिल्लज़ीना कफ़रू सुम्मा अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ काना इक़ाब। और बेशक मजाक उड़ाया गया रसूलों का जो आपसे पहले गुजरे, बस मैंने ढील दी काफिरों को कुछ अरसे तक, फिर मैंने पकड़ लिया इनको, फिर देखो कैसा भयानक था मेरा अजाब। बिल्कुल हाजिर के सीगे हैं और ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर रहे हैं और हम बैठ के सुन रहे हैं कि इन बिल्कुल डायरेक्ट अंदाज है कि अल्लाह के नबी अगर ये लोग बात नहीं मान रहे, ये हर वक्त बाल की खाल निकालने पे तुले हुए, ये करते हैं, ये मौजजा दिखा दें, वो कर दें, तो अगर मैंने सब्र का इरादा ना किया होता तो इनकी इन बातों पे कब का इनको पकड़ लिया होता। यहाँ लफ्ज आप देखिएगा, पहला तो है इस्तुख्ज़िया, उड़ाए गए, लेकिन ये मजहूल आ रहा है, यानी कि नबियों का मजाक किसने उड़ाया ये नहीं बताया गया, बस हर नबी का मजाक उड़ाया गया। इससे पता चलता है कि जब भी कोई अल्लाह के रास्ते की तरफ चलता है तो लोगों की आदत है कि उनका मजाक उड़ाए, इसलिए घबराने की बजाय अपना काम करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला की मदद आ सके। फिर दूसरी चीज देखिए, फअमलैतु, मैंने मोहलत दी उनको। अमलैतु वही लफ्ज है जो मला से है, यानी मोहलत देना, मैंने ढील दी इनको। किनको ढील दी? दो बातें हैं इसमें कि अल्लाह ताला ने इन कुफार को, अल्लज़ीना कफरू, जो लोग कुफर कर रहे थे उनको ढील दी। क्यों दी? दो बातें हैं इसमें। नंबर एक कि मजीद मजाक उड़ा लो, खूब अपने खिलाफ गुनाहों की लिस्टें लंबी कर लो। नबियों का मजाक उड़ाना कोई छोटी बात नहीं होती, अल्लाह तुम्हारे खिलाफ गुनाहों को बढ़ाता जाएगा और कल क़यामत के दिन तुम्हारे नामा अमाल में बहुत सारे गुनाह होंगे। और दूसरी वजह ढील दिए जाने की है कि अल्लाह ताला तौबा का मौका दे रहा था कि सोच लो किसका उड़ा रहे हो, अल्लाह वाले का मजाक उड़ा रहे हो, तो फिर अगर अल्लाह ने तुमको पकड़ लिया तो तुम्हें जरूर इस चीज की फिक्र रखनी चाहिए कि हमारे साथ होने क्या वाला है। हदीस में आता है कि बेशक अल्लाह ताला जालिम को मोहलत दिए जाता है, हत्ता कि जब उसको पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। इन्नल्लाह लयुम्लि लिज़्ज़ालिम हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़लिथु। फिर इसके बाद आपने यही आयत तिलावत की कि वकज़ालिका अख़ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिया ज़ालिमतुन इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद। किसी तरह तेरे रब की पकड़ है फिर जब वो जुल्म की मुर्तकिब बस्तियों को पकड़ता है, यकीनन इसकी पकड़ बहुत अलमनाक और सख्त है। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो हमारे लिए इसमें अमल की बात क्या है कि कभी भी किसी दीन वाले का, किसी दीनी रिचुअल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो लफ्ज़ है ना, फ़कई फ़का एक़ाब, इक़ाब का लफ्ज़ी माना होता है पीछे आने वाला, आइन काफबा से, लेकिन यहाँ इससे मुराद अजाब है कि जब भी कोई अमल किया जाए, बुरा किया जाए, खराब अमल किया जाए, तो उसके बाद जो सजा आती है उसके पीछे, तो वो असल में उस अमल ही के पीछे आती है, इसलिए उसको इक़ाब कहते हैं, पीछे से आने वाली चीज। फिर फरमाया, अफमन हुआ क़ाइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत, क्या वो जात जो निगहबानी फरमा रही है हर नफ्स की उसके आमाल नेको बद के साथ। बस आगे कुछ नहीं कहा और बात दूसरी हो गई। वजालू लिल्लाहि शुरका, इनके बुतों जैसा हो सकता है, यानी इशारा है इसमें, इस बात का, इस जुमले का जवाब मखजूफ है। आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने एक सवाल उठाया कि अफमन, क्या पस वो हुआ जो कायमुन, देखिए लफ्ज कायमुन जो है ना, ये लफ्जी माना तो इसका क्या होता है, खड़ा होने वाला, सीधा खड़ा होना, लेकिन यहाँ निगेबान के मानों में कि अल्लाह की जात जो है वो हर बंदे की निगेबानी कर रही है, रकीब है, निगरान है। रकीबुन अलैह का मानी है इधर कायमुन का। इसी तरह इसका दूसरा मानी आलिमुन भी किया गया कि जानने वाला। अरबी शायरी में लफ्ज कायम जो है ये आलिम के मानों में भी आता है। मकसद क्या है इस आयत का? कि वो जात जो कायनात की हर चीज पर निगेबानी कर रही है, क्या तुम्हारे बुत जो महज बेखबर और बेबस हैं उसकी तरह हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते। तुम जिनको जाके घंटों पुकारते रहते हो, वो तो जानते ही नहीं कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। इसके बरक्स तुम्हारे साथ दिन में क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ रात में क्या हो रहा है, उस जात को पता है। कितने बेवकूफ हो, कितने कम अकल हो तुम कि बेजान और बेशऊर बुतों के सामने खड़े हो जाते हो और उनको जात पाक के बराबर करार देते हो कि जो हर नफ्स पर निगरान है, जो आमाल और अफाल का मुहासबा करने वाला है। इस बात को सोचे तो इंसान खुद भी कांप के रह जाए। दुनिया की कोई सी आईडी ऐसी नहीं जो इंसान के ऊपर 24 घंटे मुकर्रर कर दी जाए। لیکن اللہ کی ذات ہر لمحے انسان کے اوپر ہے اور نظر رکھتی ہے تو کیا وہ اس کو چھوڑ کر وجعلوا للہ شرکا اور بنا لی انہوں نے اسی اللہ کے ساتھ شریک اور انہوں نے اسی ذات کے ساتھ دوسرے شریک بنا لیے. اچھا قل سموہم ذرا ان کے نام تو بتاؤ کیا نام ہے تمہارے کرنی والوں کے جن کے قبروں پہ تم جا کے بیٹھتے ہو ذرا بتاؤ تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں کیا ان کی کوئی حقیقت ہے کوئی ان کے اندر وہ باتیں ہیں جو تم نے گھڑ رکھی ہیں. ام تنبیونہ بما لا یعلم فی الارض کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو ایسی باتوں سے جسے وہ ساری زمین میں جانتا ہی نہیں. یعنی اللہ کو تو کوئی نہیں پتا کہ کوئی غوث پاک ہے اور تم اللہ کو بتا رہے ہو. اللہ کو تو کوئی نہیں پتا کہ کوئی مشکل کشا کوئی کرنی والا کوئی داتا ہے تم اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو. تو نبیونہ نبا سے کہ ہے ہی نہیں جو بات تو بتائی کیسی جائے. ام بظاہر من القول یا اصل بات کیا ہے کہ تم ظاہری باتیں کرتے ہو تم ایسی یوں ہی اوپر اوپر کی باتیں کرتے ہو سنی سنائی باتیں ہیں. دیکھیں کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ آج بھی دنیا میں کسی قبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ ادھر کیا ہے تو صرف بظاہر من القول سنی سنائی باتیں کہانیاں گھڑ کے بتا دیں گے. وہ ہم نے سنا ہوا یہ بزرگ تھے پھر اس قبر سے ہاتھ نکلا پھر ایک دن ادھر سے آوازیں آئیں پھر کوئی یہاں رویا پھر بعد میں گیا تو اس کا کام ہو گیا. اس قسم کی ظاہری باتیں سنی سنائی باتیں اس کی بنیاد پہ لوگوں نے بزرگوں کو بزرگ بنایا ہوا. ایسی کئی کہانیاں آپ شرک کے اڈوں کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ بعض قبریں صرف سنی سنائی پہ چل رہی ہیں. ایک خاتون تھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن سبزی کاٹ رہی تھی تو آلو کاٹتے ہوئے جب آلو کو انہوں نے کاٹا تو اس کے اندر لفظ اللہ دکھا. اللہ جانے کیسے ہوگا پکا ہوا ہوگا جڑیں نکل ہوگی کیا ہوا کیا آپ کو ایک آلو کے اوپر اللہ کا نام دکھا آپ مجھے تو ہر آلو پہ دکھتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے. خیر انہوں نے دیکھا کہنے کی یہ تو بڑا بابرکت آلو ہے اس کو سنبھال دیا. گلی میں محلے میں ایک دو عورتوں سے بات کی یہ فیصلہ بات کی بات ہے اب آپ پہنچ نہ جائیں بتا لے کے کہ وہ کہاں ہے آلو شریف. قصہ مختصر جو بات بہت باوسوخ ذرائع سے میں نے سنی اسی لیے آپ کو سنا رہی ہوں. کہتی ہیں کہ اس نے اپنی ہمسائی سے ذکر کیا کہ آج تو میرے آلو میں اللہ کا نام نکلا ہے. اچھا بات مجھے بھی دکھاؤ. بس دکھانے کی دیر تھی تھوڑے دن میں پوری گلی میں محلے میں شور مچ گیا کہ جی یہ عورت تو بڑی پہنچی ہوئی ہے اس کے آلو میں سے اللہ لکھا ہوا نکلا. اب کیا ہوا لوگوں کا تانتا بن گیا جی ہمیں زیارت کرائے آلو شریف کی. انہوں نے کیا کیا اس آلو کو اپنے گھر کے ایک خاص جگہ پہ رکھ دیا لوگ آنے لگے اور آلو کی زیارت ہونے لگی. اب ظاہر ہے کہ آلو شریف کب تک رہے اس کا آلو شریف کہتے تھے وہ. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو خراب ہو جائے گا تو کس طریقے سے اس کا حال کیا جائے کیونکہ اس کی شکل تو بگڑ رہی اور شہرت پھیلنی شروع ہو گئی. بالآخر اس نے لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اس طرح تو اس کی بے عزتی ہو رہی ہے تو ایسا کرو کہ گھر کے بیک یارڈ کے اندر پیچھے تھوڑی سی جگہ کھود دو اور اس کے اندر اس کو دبا دو اور وہ جگہ آج آلو شریف کی قبر بنی ہوئی ہے. لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا اس کے گھر کے پیچھے قسم کی شرکی کاڈا کھل گیا. ہم بظاہر من القول کبھی عقل تو استعمال کرو. سنی سنائی باتوں پہ تم بازار کی چیزیں خرید لو اشتہار میں آیا تھا تم نے خرید لیا میڈیا پہ تم نے ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھی تم صبح وہ مسالہ لینے پہنچ گئے کوئی بات نہیں. آج دنیا میں ہے تو بظاہر من القول ہی کا کلچر. رات کو جو بات ہوتی ہے صبح بچے کی منہ کے اوپر وہ بات ہو جاتی ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندے کو عقل سے سوچنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ کیا آج ہمارے بھی دین کے اندر کچھ ایسی باتیں مشہور ہیں کہ جو صرف سنی سنائی ہیں. آپ سے پوچھوں گی آپ کہیں گے میرا نہیں خیال کوئی ہے لیکن آپ لسٹیں دیکھیں. مجھے کسی نے کہا کسی بچے کو دعا پلاتے ہوئے یعنی لوگوں کی کنورسیشن سنتا ہے انسان وہی بیان کرتا ہے آگے کہ بچے کو دوائی پلاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے. کہا کیوں کہا پھر وہ دعا جو ہے پلاتے ہی رہنا پڑتی ہے یعنی وہ ایک قسم کی اس میں لمبی گر جاتی ہے. کوئی گر جائے تو بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے کہ گویا کہ گرنے کا بسم اللہ ایک قسم کی انسلٹ ہو جاتی ہے. کوئی گھر سے جا رہا ہے تو پیچھے سے آواز نہ دو. ہاں اس قسم کی بے تکی باتیں جو گھروں میں خاندانوں میں دین کے نام پہ پھیلائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں. بل زین للذین کفروا مکرہم بلکہ آراستہ کر دیا گیا کافروں کے لیے ان کا مکر کافروں کا مکر ان کے لیے خوبصورت کر دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں اس چیز کو مکر بیان کرتے ہیں. ہر وہ کام جو شرک کو پروموٹ کرے ہر وہ چیز جو اسلام سے لوگوں کو دور کرے سچی توحید سے دور دور کر کے شرک سازی کے طرف لے جائے. یہ سارے چیزیں اسلام کے خلاف مکر ہی تو ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ جہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہاں سچا اسلام اچھا نہیں لگتا. پھر وہ توحید والوں کو کبھی ایک نام دیتے ہیں کبھی دوسرا نام دیتے ہیں. ان کو ایسے لگتا ہے کہ صاحب توحید جو ہیں وہ شاید ہماری ان چیزوں کے راستے کی رکاوٹ بن گئے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو مکر کہہ رہے ہیں. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ اور راہ راست سے بھٹکائے گئے, یعنی ایسے لوگ مکر و فریب والے ہیں اور روک دیے گئے سیدھے راستے سے. ایسے لوگوں نے ایسے کام کر کے ہی تو لوگوں کو خوش کر دیا. دین کا نام رکھا ہی ہے فلان جگہ چڑھاوا چڑھا دو, فلان جگہ جا کے منت مان لو, اور زن کی باتیں گمان کی باتیں کر کر کے کبھی ایک اولاد لینی ہے تو ایک بابے کے پاس پہنچ گئے, رسک لینا ہے تو دوسرے کے پاس پہنچ گئے. اصل بات کیا ہے کہ ان کے گمان کی پیروی ہے, خواہش نفس کی پیروی ہے. سورت نجم کی آیت 23 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ یہ لوگ تو اپنے خواہشات کی اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں. تو اب قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں سے یہ ساری چیزیں نکل جانی چاہیے کہ ایسی بھی چیزیں کچھ فائدے کی ہوتی ہیں. اب دیکھیں کہ ہر بندے کے دل میں اس بات کی تڑپ ہے کہ وہ کچھ نیکی کا کام کرے. بے دین سے بے دین لوگوں سے اکثر جملہ سنا ہوا ہے کہ جی ہم نے بھی تو آخرت کے لیے کچھ کرنا ہی ہے نا, ہمیں موقع دے رہے. مطلب بعض لوگ پورے کے پورے گناہ میں انڈلج ہوتے ہیں, حرام میں انڈلج ہوتے ہیں, دنیا داریوں میں پڑے ہوتے ہیں, پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں کچھ تم کر لیں, چلو آخر ہم نے بھی تو اللہ کا جواب دینا ہے. ایسا ایک کلچر ہمارے ہاں ملتا ہے. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں کہ جو بندہ تھوڑا سا بھی اپنے دل میں دین کا درد رکھتا ہے, آپ اسے کہیں اچھا آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, دیر از نو ادر آپشن سوائے اس کے کہ آپ علم لے لیں, دین سیکھ لیں, نماز پڑھ لیں, تو آپ کو ان کو مارے بندے کرنا پڑے گا نا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ایسی تڑپ رکھنے والے لوگوں کو دین کا خانہ فٹ فل کرنے کے لیے کوئی ایسی من گھڑت قسم کی چیز دین کے نام پہ دے دی جائے, فلاں جگہ جا کے چادر چڑھا دو, فلاں جگہ دیگ چڑھا دو, فلاں جگہ جا کے قبر کے اوپر تم درخت لگوا دو, وہ بیچارے خوشی خوشی, ان پڑھ تو ہوتے ہی ہیں غریب, علم تو ان کے پاس دین کا ہوتا نہیں, وہ کر کے پھر سال کے لیے اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اس سال کی نیکیوں کا کھاتا پورا کیا. اس طریقے سے یہ سارے بدعت کے اور شرک کے اور بے دینی کے کام لوگوں کو سچے دین سے روکنے والے بن جاتے ہیں, لوگ پھر سچے دین کی طرف آتے نہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سدو نصبی, آج دین سے لوگوں کو روکنے والے صرف دنیا دار لوگ ہی نہیں ہیں, کفر اور گناہوں کو اور بازاروں کو اور میلوں ٹھیلوں کو سجانے والے ہی نہیں ہیں, بلکہ دین کے نام پہ میلے ٹھیلے والا دین, رنگ رونق والا, پھول بوٹوں والا دین پیش کرنے والے بھی لوگوں کو اصل دین سے روکنے والے ہیں. لوگ اپنی ارج, اپنی خواہش, اپنی تمنا وہاں جا کے پوری کراتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اور ہمیں کیا دین کہتے ہو آپ, لو ہم بیوقوف ہیں, آ کے گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے, چار چار گھنٹے بیٹھے قرآن سنیں لکھیں پڑھیں, کون پانچ وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھے, کون ہر 30 روزے رکھے, ہم نے دے دیا ہوا چندہ مسجد کو, وہ پڑھ لیں گے خود ہی نمازیں, ہم نے بھیج دیا تھا راشن پانی, رکھ لیں گے وہ روزے. یہ کیفیت آتی ہے, اللہ ہمیں ایسی کیفیت سے محفوظ رکھے, اور جو ایسی کیفیت کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کرے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ, اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کو کون ہدایت دے گا. پھر یہاں لوگوں کی وہ کہتے ہیں نا ٹھنک جاتی ہے, کیا کہتے ہیں لوگوں کے اندر ایک دم بات آتی ہے کہ دیکھا دیکھا اللہ ہی تو گمراہ کرتا ہے, تو پھر ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے. تو آگے اس کی باتیں آ رہی ہیں, تقدیر سے اس کا تعلق ہے. اللہ کس کو بھٹکاتا ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. یہ جملہ آپ کو رٹا جانا چاہیے, پہلے پارے سورہ بقرہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ فاسقوں کے سوا اور کسی کو نہیں بھٹکاتا, جو رسیاں توڑاتا ہے اسی کا گلا گھٹتا ہے. تو لہٰذا اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں اور آگ کا ایندھن بنے, بلکہ یہ خود ہی اپنے لیے راستہ کھو رہے ہیں, دور کر رہے ہیں. کیا حال ہوگا ایسے ظاہری دینداروں کا, ایسے غلط عقائد اور اعمال کے اندر شکار ہونے کا, شیطان کے پیچھے لگنے والوں کا, کہ جو اس قسم کے کام کرنے والے ہیں. فرمایا کہ ان کا حال کیا ہے کہ لہم عذاب فی الحیات الدنیا, ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے. ولا عذاب الاخرت اشق, اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہوگا. اشق کا روٹ کیا ہوگا؟ جی شابہ, شین قاف کا الف جو ہے نا یہ افضل و تفضیل کی ہے, سپرلیٹو, سب سے سخت. شق سے اشق, جیسے کبر سے اکبر, صغیر سے اصغر, فضل سے افضل, یہ عربی زبان کا ایک حسن ہے. ہاں تو اشق سب سے سخت ہوگا. وَمَا لَهُم مِّن اللَّهِ مِن واق, اور اللہ کی گرفت سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. واق کا روٹ کیا ہوگا؟ چلیں آپ لوگوں کا یہ غور کرنے کا موقع ہے, اس پہ غور کر کے خود ریسرچ کر کے دیکھنا ہے کہ واق کے روٹ سے اور کون سے روٹ بنتے ہیں اور یہ کیا. تو اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاق, کہ جب اللہ پکڑے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ایسے وقت میں ان کی یہ ساری کوششیں بیکار ہو چکی ہوں گی. آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انتقام ہے. ان آیتوں میں آپ نے دو چیزیں دیکھی ہوں گی اگر آپ واقعی غور کر رہے تھے, کہ پہلے کہا کہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب ہے, پھر کہا آخرت کا عذاب ہے. آپ بتائیے کہ آخرت کا عذاب تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شرک کی سزا آگ ہے, جہنم ہے. یہ دنیا کا عذاب کون سا ہوتا ہے جو جس کا شکار مشرکین ہو جاتے ہیں؟ ان کا یہ سمجھنا کہ ہم بالکل ٹھیک راستے میں, ٹھیک ہے, اور ڈپریشن, شاباش. آپ دیکھیے کہ آپ کبھی کسی مشرک کو غور سے دیکھیں, اس کے چہرے پہ پلاہٹ ہوتی ہے. اور اللہ معاف کرے جو لوگ آئیڈل ورشپر ہوتے ہیں, میں مجھے کچھ اتنی سمجھ نہیں ہے فیس ریڈنگ کی, لیکن 10 لوگ آتے ہو نا, اور کوئی ہندو ہے, کوئی مسلمان ہے, کوئی عیسائی یہودی ہے, سب سے الگ پہچانے جاتے ہیں آئیڈل ورشپر. ایک عجیب سی چہرے کے اوپر پسمردگی اور پلاہٹ ہوتی ہے, دل کی گھٹن, آج ادھر جانا ہے, آج اس کے پاس جائیں کریں. یہ تو دنیا میں مشرق کی زندگی جو وہ تنگ ہو جاتی ہے. آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے. وہ منار ادان ذکری فائن نہ لہو معیشت انزن کا, سورۃ طہٰ میں یاد آئے گی کہ ہم ان کی گزران ان پہ تنگ کر دیتے ہیں. شرک جو ہے نا بندے کا دل گھوٹ دیتا ہے اور توحید کھول دیتا ہے. سورت ابراہیم کی پہلی آیتوں میں انشاءاللہ اس کا ہم دیکھیں گے ایک عملی نمونہ کہ کیسے شرک مشرک کی زندگی گھٹن کا شکار ہوتی ہے. ڈپریشن, سٹریس. آج بھی دیکھیں کہ دنیا کے جن خطوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کی ہر نعمت موجود ہے, لیکن خودکشی کا ریٹ سب سے زیادہ ادھر ہوگا. ان ملکوں میں سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض ادھر ہوں گے. لوگ اپنی زندگی سے بیزار ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ بظاہر رنگ رونق والا دین ہے, بڑی چمک دمک خوشبو والا ہوتا ہے, لیکن اصل میں ان لوگوں کی زندگی میں بہت ساری تکلیفیں ہیں. اسی طرح پھر دنیا میں ان کا جو عذاب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, وہ قتل اور قیدی ہونا تھا. یعنی ایسے لوگ پھر یا تو مارے جاتے تھے جنگوں میں, یا قیدی بنا کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جایا کرتے تھے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جو بھی کرے گا ایسے کام, ان کی دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت کا عذاب وہ تو بہت ہی سخت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جوڑا تھا, شوہر اور بیوی, ان میں لیان ہوا تھا. اب وہ کیا ہوتا ہے یہ آگے ہم پڑھیں گے جا کے لیان کی آیات میں. تو جب وہ ان کا معاملہ ہو رہا تھا, شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں, بلکہ پیچھے بھی پڑ چکے ہیں کہ جب وہ دونوں میں سے کوئی کسی کو برائی کرتا دیکھے تو پھر دوسرے کو کیا کہے. سورۃ نور میں آئے گی اس کی تفصیلات. تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ ان عذاب الدنیا احمد من عذاب الاخرہ, کہ لوگوں دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے. یعنی آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت بھاری ہوگا, اس لیے جھوٹ نہ بولو کہ دنیا کا فائدہ لے لو اور آخرت کا نقصان تمہارا ہونے لگے. تو اگر اس بات کو سمجھ لیں تو ہم تو کبھی بھی کوئی رسک نہ لیں. دنیا ساری ایک کونے پہ چلی جائے لیکن ہم کہیں گے نہیں, مجھے آخرت کی فکر ہے, میرا وہاں معاملہ بگڑ نہ جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جنت کی بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا. یہ لوگ اتنی پیاری جنت کو چھوڑ کر غلط چیزوں میں پڑتے ہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون, اس جنت کی کیفیت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا. کیسی ہے وہ؟ تجری من تحتها الانہار, اس کے نیچے رواں ہیں ندیاں, نہریں بہ رہی ہیں. قرآن پاک کا یہی حسن ہے, بندہ ایک دم پریشان ہونے لگتا ہے تو ساتھ ہی اس کو امید دلا دی جاتی ہے کہ صرف جہنم نہیں ہے, جنت بھی ہے. رغبت پیدا کرو, شوق پیدا کرو, جنت کی نعمتوں پہ توجہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بندوں کے لیے پیدا کر دیا ہے. فرمائے اکلہا دائم وظلہا, اس کا پھل ہمیشہ رہتا ہے اور اس کا سایہ بھی نہیں ڈھلتا. تل کا اقبل لذین اتقوا, یہ انجام ہے ان کا جو اپنے رب سے ڈرتے رہے. واقبل کافرین النار, اور کفار کا انجام آگ ہے. ایک آیت ہے اور آپ دیکھیں کہ تین دفعہ تقوی کی بات ہے. تقوی تقوی تقوی, ایک دفعہ دیکھیے وعد المتقون, پھر دوسری بار آپ دیکھیے اقبل لذین اتقوا, اور پھر آگے انڈائریکٹلی بتایا وہ اقبل کافرین النار. یعنی پتہ کیا چلتا ہے کہ جنت ملے گی تو تقوی کی بنیاد پہ ملے گی, خود کو بچاؤ اللہ کی نافرمانی سے ہر اس کام سے جس کو کرنے کے بعد تم خود اپنی نظروں میں گناہگار ہو جاؤ گے. یہ وہ چیز ہے کہ جو تمہیں دنیا میں بھی رسوا کر دے گی اور آخرت میں بھی رسوا کر دے گی. اب دیکھیے کتنا مشکل لگتا ہے سامنے من پسند چیز ہو لیکن ہے حرام کی. کہا کوئی بات نہیں, اس جنت کو سامنے رکھ لو. جو جنت آج تمہاری آنکھوں سے دور دکھ رہی ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, وہ جنت تمہارے سامنے ہوگی. دائمی پھل ہے, پیچھے بھی بات ہو چکی دائمن, پھل کا ذائقہ بھی قائم رہنے والا ہے اور پھل کا کی جو تاثیر ہے جتنا کھانا چاہو جتنا کھاؤ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے آسان کر دے گا. کیا یہ مشکل ہے؟ اس کو پانے کی کوشش کرنا ہرگز نہیں. اور یہاں پھر ذی‌اللحیٰ کی بات ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے ایک ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ سوار اس کے نیچے چلتا رہے گا 100-100 سال تک اور اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. آپ کو دیکھیں دنیا میں ایسے درخت موجود ہے, ایک دنیا میں ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ ایک اتنا بڑا درخت ہے کہ غالباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے تک اس درخت کی جڑیں جاتی ہیں اور اس کا سایہ, اور لوگ جا کے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنا کچھ کر سکتا ہے تو کیا آخرت میں نہیں کر سکے گا؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک بندہ اس چیز کا یقین رکھے. دنیا میں ذرا سی کوئی چیز خوبصورت دکھتی ہے یا ہم سنتے ہیں اس کے بارے میں تو فوراً سوچتے ہیں کہ ہائے ہم اس کو دیکھیں ہم پائیں تو کیا آخرت کو نہیں لینا. ایسے لوگ جو اللہ کی مرضی کی باتیں وہاں وہ لے لیتے ہیں جو ان کو پسند ہوتی ہیں, جو نہیں پسند ہوتی وہ چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کو تو وہ جنت نہیں مل سکتی نا. اسی لیے آگے اب اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی کیفیات بیان کی, پورا کر لیں پھر اس میں کچھ بات رہ جائے گی تو اس کو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں. آیت 36, والذین آتیناہم الکتاب, اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب, کتاب دی گئی جن کو عطا فرمائی کتاب, کیا ہے ان کا حال؟ یفرحون بما انزل الیک, وہ تو اس پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ جو کتاب آپ پر اتاری گئی, وہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کا موقع دیا, اللہ کا نبی آیا اس نے ہمیں کتاب دکھائی, ہمیں وہ کتاب اللہ کی کتاب ہمارے پاس لا رہا ہے, یہ بات تو ہو گئی. لیکن کچھ لوگ اور بھی ہیں, ومن الاحزاب من ینکر بعدہ, اور ان لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جو بعض قرآن کا انکار کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, واہ خوبصورت موسم بارش, ہاں گھومنے جائیں گے سیر کریں گے پکنک منائیں گے پکوڑے کھائیں گے, ہاں. اور کچھ لوگوں کے منہ سے بری باتیں بھی سنی, گالیاں دیتے ہیں, پھر موسم گندا ہو گیا, پھر خرابی ہوگی. بالکل اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے بارش آتی ہے یا کوئی موسم بدلتا ہے, بارش کو آپ سنو پہ کر لیں تو آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی, کوئی خوش ہو رہا ہوتا ہے کوئی پریشان ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب قرآن کی بارش برستی ہے نا کسی علاقے میں تو دو طرح کے گروہ وجود میں آتے ہیں, ایک جو ہے وہ تو خوشیاں منا رہا ہے, یفرحون بما انزل الیک, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن کی بارش برسائی, کوئی موقع ملا کوئی خیر آئی, وہ تو اس کو دو دو ہاتھ سے لینا چاہتے ہیں, وہ تو چھوٹی چھوٹی چمچیوں میں بارش کا پانی نہیں لیتے, وہ تو بڑی بڑی بالٹیاں نیچے لگاتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لے لیں, پتہ نہیں یہ بارش پھر ہوگی کب ہوگی, اگلے سال ہوگی کچھ مہینے کے بعد ہوگی, ان کو نہیں پتا. لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بارش کو دیکھ کر منہ بسور رہے ہوتے ہیں, تیوریاں چڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے, ان کو اپنے وہ برے دن ہی اچھے لگتے ہیں کہ جس میں وہ خواہشوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں, ان کو نیکیوں کا پانی اچھا نہیں لگتا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پاک کر سکیں اور ان ساری گندگیوں سے اپنے آپ کو دور کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کرنے کا ارادہ کیا ہے. ایسے لوگ جب قرآن پاک کے احکامات ان کی مرضی کے نہیں آتے, ان کی مصلحتوں سے ٹکراتے ہیں, یا ان پر عمل کرنے میں ان کو جسمانی مشقت یا مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے, تو ویسے احکامات کو قبول کرنے کی بجائے اس کا انکار کرنے لگتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دیا اور ہم سب کو موقع دیا اپنا محاسبہ کرنے کا. ہم پہ بھی تو قرآن کی بارش ہو رہی ہے, ہم کتنا خوش ہیں, ہماری زندگی میں اس کتاب کی خوشی زیادہ ہے یا غم زیادہ ہے؟ اس کا تو زیادہ بتائیں گے ہمارے گھر والے, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, کہ ہم ہر وقت رونا تو نہیں رو رہے ہوتے, ہم اپنے غم تو نہیں ان کو دکھاتے کہ زبان حال سے ہم ان کو کہہ دیں کہ بڑی مشکل میں پھنس گئے, ہر وقت ہی بارش ہے, ہر وقت ہی چلنا پھرنا مشکل ہو گیا, تو تو لہٰذا ایک ہی چیز دو مختلف قسم کے لوگوں کے لیے دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی کے ذریعے کیا سکھا دیا؟ بندہ مومن کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ قل قل کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ. فرما دیجئے مجھے تمہاری مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. الیہ ادعو اور اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں, والیہ مآب اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. یہ ہے ان دو گروہوں میں سے ایک حق والے شخص کا عمل کہ جو کوئی کہتا ہے کہتا رہے, لیکن میرا عمل کیا ہے کہ میں تو بس وہی کروں گا جس کا کرنے کا مجھے حکم دیا گیا. میں اپنی زندگی میں وہ چیز نہیں لاؤں گا کہ جس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو. آپ دیکھیے اسی کو پیئر پریشر کہہ سکتے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے لوگ اپنے آپ کو دین سے دور کرتے ہیں نا. ایسے وقتوں میں جب سارا معاشرہ سارا گھرانہ سارا خاندان وہ کام کر رہا ہو جو ان کو اچھا لگے, بندہ یہ کہہ دے کہ عمر تو انا عبد اللہ, میں تو ہر حال میں اللہ کی عبادت کروں گا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا, تو پھر آپ دیکھیے کہ دل کی خوشی کیا ملتی ہے, پھر اصل میں اطمینان ملے گا, پھر سکون ملے گا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اسے عربی زبان میں حکم بنا کر, فیصلہ بنا کر. کیوں؟ تاکہ لوگ اس کو چومے, لوگ اس کو چاٹے, نہیں بلکہ اس پر عمل کریں, اس کو اپنی زندگی کی کتاب بنائیں. اور اگر لوگ کتاب بنانے کی بجائے منمانے کام کرنے لگ جائیں, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس صحیح علم, تو یاد رکھنا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ تو نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور نہ کوئی محافظ. یہاں پھر دیکھیے خواہشات کی پیروی کی بات آ گئی کہ یہ خواہشات کی ساتھ جب ٹکراتا ہے, پہلے بات اور تھی, دین نہیں تھا, اسلام نہیں تھا, جب دین آ گیا, اصل میں یہاں اہل کتاب ہی کی خواہشوں کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو بھی کتابیں دی تھی, ان کے پاس بھی تورات اور انجیل آئی تھی, اور کچھ لوگ تو قرآن کے آنے پہ خوش ہو گئے اور کچھ لوگ جو تھے وہ قرآن کے آنے پہ ڈپریشن میں چلے گئے, انہوں نے تعصب اختیار کیا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ کتاب عربی زبان میں نازل کر دی. آپ فیل کر رہے ہیں کہ سورۃ یوسف, سورۃ رات اور اگلی سورت میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابراہیم میں قرآن پاک کا عربی زبان میں ہونا اس کا بہت تذکرہ ہے. اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ جب ہم عربی زبان سیکھنے کی کوشش میں اس غم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہم عربی گھرانے میں کیوں نہیں پیدا ہوئے, ہائے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا, کاش ہم عرب ہوتے, تو یاد رکھیے کہ قرآن عربی نہیں ہے, قرآن عربی زبان میں ہے. اگر آپ عربی ہوتے پھر بھی نہیں تھا آپ کو قرآن آنا, اگر آپ قرآن کی زبان نہ سمجھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے, عربی تھے, لیکن جو قرآن نازل ہوا تھا وہ ایک مین کے طور پہ, ایک سورس کے طور پہ عربی زبان استعمال کی گئی تھی. لیکن صرف عربی زبان ہی دین نہیں ہے, یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے عربی زبان میں گانے بھی تو ہوں گے, عربی زبان میں بیہودہ شاعری اتنی زیادہ ہوگی تو کیا وہ ساری جائز ہو گئی؟ نہیں. اللہ نے اتارا ہے اس کو عربی زبان میں کیونکہ وہاں عرب تھے, کیونکہ عربی زبان میں وسعت بہت ہے. وہ سارے پوائنٹ یاد کر لیں جو ہم نے سورہ یوسف کے آغاز میں کیے تھے. اب عربی زبان میں قرآن جب آ گیا, سمجھ آ گیا, اب چاہے کوئی عربی ہے یا غیر عربی, اس کو اپنے آپ کو اس کے حکموں کے مطابق ڈھالنا ہے. کوئی عربی صرف عربی ہونے کی وجہ سے نہیں چھٹ جائے گا, اور کوئی عجمی صرف اس وجہ سے نہیں چھٹ جائے گا کہ ہاں جی اللہ ہم تو عرب ملک میں نہیں پیدا ہوئے. کیا سارے عرب میں پیدا ہو سکتے تھے؟ پوری دنیا کا کیا حال ہوتا؟ تو لہٰذا کہیں بھی اگر دل میں یہ خیال آ جائے نا کہ ہم عربی نہیں ہیں اس لیے اب ہم صحیح پڑھ نہیں سکتے, ہم صحیح سمجھ نہیں سکتے, تو یہ شیطانی وسوسہ ہوگا. نہیں, کوشش کریں. پھر کبھی بھی صحابہ کرام بعد میں عرب سے باہر نہ جاتے, اللہ کے نبی ساری زندگی عرب میں رہے, جم کے رہے, فوکس کام کیا, لیکن اس کے بعد امت تک دین پھیلا. تو لہٰذا یہ ایک خوبصورت چیز ہے. اللہ نے ہر رسول کی کتاب اس کی مقامی زبان میں نازل کی تھی, اور جب لوگ اس کتاب کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ان کو اپنے حساب سے سمجھنے لگتے ہیں. کسی اور زبان میں یہ نازل ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اس طرح ہم بات جا کے آگے کریں گے تھوڑی سی سورت ابراہیم میں بھی.